الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقالت زينب بنت علي عليهم السلام: أنا ترهزون قتل سبيل خاتم النبوة ومعدن الرسالة وسيد شباب أهل الجنة. درود پڑھیے محمد و آل محمد. کردار زینبی، یہ موضوع سخن ہے ان ایام اعظم میں، اور اس کردار کو ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ تعالی علیہا کے کلام نورانی میں جستجو کریں گے. وہ کلام جو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے بازار کوفہ میں خطبہ کے طور پر تماشائیوں کو اور اہل کوفہ کو مخاطب قرار دے کر بیان فرمایا. پہلا حصہ اس خطبہ کا متعلق ہے اہل کوفہ کی حقیقت میں، اور وہ نقاب جو اہل کوفہ نے دھوکہ فریب اور بے وفائی کا اپنے چہرے پہ چڑھایا ہوا تھا، حضرت زینب نے وہ نقاب ان دھوکہ بازوں کے چہرے سے اتارا، ان نقاب اتارا. دوسرا حصہ اس خطبہ کا متعلق ہے ان لوگوں کو یہ احساس دلانے میں کہ تم نے کیا کیا ہے، کس جرم کے مرتکب ہوئے ہو، کس ستم کے مرتکب ہوئے ہو، اور کتنا بڑا عظیم ظلم تم لوگوں سے سرزد ہوا ہے. ایسا یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس پر اگر آسمان خون برسنا شروع کر دے تو تعجب کی بات نہیں ہے، اتنا بڑا ظلم اہل کوفہ نے کیا ہے. یہ خطبہ لشکر عمر سعد کو مخاطب کر کے بیان نہیں کیا گیا، یعنی اس خطبے کا مخاطب شمر اور خولی اور حرملہ، عمر سعد، یہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ اس خطبے کا مخاطب اہل کوفہ ہیں جن کی اکثریت میدان کربلا میں موجود نہیں تھی، نہ لشکر عمر سعد میں موجود تھے اور نہ لشکر سید الشہداء میں وہ موجود تھے. ان لوگوں کو مخاطب قرار دے کر بی بی نے ان کو یہ احساس دلایا خطبے کے دوسرے حصے میں کہ جو ظلم اور جو حرکت تم نے انجام دی ہے اس سکوت اور خاموشی کے ذریعے اور گھروں میں چپ سادھ کے بیٹھ جانے کے ذریعے، یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس پر اگر آسمان خون برسنا چاہے تو اس پہ تعجب نہیں ہونا چاہیے، زمین پھٹ جائے اور اہل زمین دانس جائیں زمین کے اندر، عذاب خدا تمام مخلوقات پر اگر نازل ہو جائے تو بھی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ اتنا بڑا ظلم تم لوگوں نے انجام دیا ہے. اس خطبہ نورانی سے اور دیگر کلام جو بی بی نے مدینہ سے لے کر واپس مدینہ تک مختلف مواقع پر ہر فرصت میں بیان فرمایا، بعض خطبے درباروں میں ہیں، بعض بازاروں میں ہیں، بعض خیام میں ہیں، بعض مقتل میں ہیں، بعض محمل پر ہیں، بعض راستے میں ہیں، بعض اپنوں کے ساتھ ہیں، بعض دوسروں کے ساتھ ہیں، بعض میں خواتین کو خطاب کیا، بعض میں مجاہدین و بن جوانان بنو ہاشم کو خطاب کیا، بعض میں انصار امام حسین علیہ السلام کو خطاب کیا، بعض میں اہل کوفہ کو مخاطب قرار دیا، بعض میں یزید کو مخاطب قرار دیا، بعض میں درباریوں کو مخاطب قرار دیا، بعض خطبات میں عبید اللہ کو مخاطب قرار دیا، مختلف خطبات ہیں کہ اگر توفیق ہو، فرصت ہو، یہ سارا کلام نورانی، عقیلہ اہل بیت، عقیلہ بن ہاشم کا یہ کلام نورانی سب آپ کی خدمت میں پیش ہونا چاہیے، ایک فرصت کی ضرورت ہے انشاءاللہ اگر خداوند تبارک و تعالیٰ توفیق دے اور کافی کلام حضرت کا، بی بی کا آپ کی خدمت میں پیش ہو تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو عقیلہ بنی ہاشم، عالمہ غیر معلمہ، فاہمہ غیر مفاہمہ، فقیہہ، اہل بیت کی کیا بیان فرمایا اس بی بی نے، اور کیسے خطبے سن کر لوگوں نے اس میں علی کے لہجے کی جھلک محسوس کی، وہی مضامین محسوس کیے جو علی کوفہ میں بیان کیا کرتے تھے. کردار زینبی، مقام حضرت زینب کو سمجھنے سے خود ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس بی بی کا کیا کردار ہوگا. حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت سے ہی ایک معمول سے ہٹ کر مسائل اور حوادث پیش آئے جو عام طور پر معمولی ولادتوں میں نہیں ہوتے، جنہوں نے، بزرگان نے، علماء نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے حالات زندگی قلم بند کیے ہیں تاریخ میں، اس ضمن میں لکھا ہے کہ بی بی کی ولادت 5ویں صدی ہجری میں ہوئی، یعنی ہجرت کے 5ویں سال، مکہ سے جب رسول اللہ منتقل ہوئے ہجرت کی مدینہ میں، 5ویں سال حضرت ثانیہ زہرا کی ولادت ہوئی، اکثر نے یہ لکھا ہے جمادی الاولی میں. ولادت کے وقت بھی غیر معمولی حوادث تھے کہ اب چونکہ ہمیں کردار زینبی پیش کرنا ہے، لہذا زیادہ تاریخ مطالعہ کریں انشاءاللہ آپ کو معلوم ہو جائے گا. ایک ان میں سے انوکھا مطلب جو وقوع پذیر ہوا وہ یہ کہ بی بی کی ولادت کے فوراً بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خبر ملی حضرت کو، اور بعض میں لکھا ہے کہ سب سے پہلی خبر پہنچانے والے پیغمبر اکرم کی خدمت میں حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، 2-3 یا 3.5 سال کی عمر میں، یعنی بھائی نے جا کر اپنے نانا کو خبر دی کہ آپ کی نواسی متولد ہوئی ہیں. حضرت خوشی خوشی آئے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بالین پر اور طلب کیا بچی کو کہ مجھے دیجئے. حضرت زہرا نے بچی کو بوسہ دے کر لے کے اپنے ہاتھوں پر چوم کے بوسہ دے کے اپنے والد بزرگار کے حوالے کر دیا. رسول اللہ نے لے کر بچی کو اپنے سینے سے لگایا، اذان و اقامت پڑی، بوسہ لیا، اور چونکہ معمول یہ تھا کہ اہل بیت کے ہاں جو بھی فرزند، اب اولاد متولد ہوتی تھی، بیٹا یا بیٹی، اس کا نام رسول اللہ تجویز فرماتے تھے، لہذا نام رکھنے کے لیے بھی سپورٹ کر دیا گیا یہ کام بھی حضرت کو. رسول اللہ نے فرمایا کہ چونکہ پہلے جو دو فرزند متولد ہوئے ہیں، یعنی حسنین علیہ السلام، ان کا نام بھی میں نے نہیں رکھا، خدا نے رکھا ہے، لہذا اس بچی کا نام بھی خدا کی طرف سے ہی تجویز ہوگا. اس وقت جبرائیل وحی لے کر نازل ہوئے کہ اس بچی کا نام زینب رکھے. پس نام حضرت کا وحی الہی سے تجویز ہوا، روایات میں ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، وحی الہی سے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا نام تجویز ہوا. اور وہی اعمال جو سید الشہداء علیہ السلام کی ولادت پر رسول اللہ نے انجام دیے، ہو بہو وہی اعمال پیغمبر اکرم نے حضرت زینب کی ولادت پر بھی انجام دیے. یعنی گریہ کیا. سب سے پہلا کام نام رکھنے کے بعد، بوسا لینے کے بعد گریہ کیا. سبب گریہ جب پوچھا گیا تو حضرت نے بتایا کہ میری یہ بچی ان تمام مصائب میں اور غموں میں شریک رہے گی جو میرے بیٹے حسن حسین پر نازل ہوں. یہ بشارت یا کہیں خوشخبری حضرت زینب کے لیے تھی کہ یہ مقام ملنے والا تھا رسول اللہ کی زبانی، یہ کم مقام نہیں تھا. مصائب میں نے اس لیے بشارت کہا ہے، خوشخبری کہا ہے، یعنی وہ عظیم مرتبہ و مقام حضرت زینب کو. کس چیز کا مرتبہ و مقام؟ یعنی سید الشہداء کی معیت میں جانا، اور وہ کام جو کسی مرد سے بھی نہیں ہو سکا وہ حضرت زینب نے انجام دیا. آ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اور وجہ سے بھی حضرت زینب سے بہت انس تھا، بہت انس تھا اس بچی سے نبی اکرم کو. اور وہ انس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت زینب تمام اہل بیت میں سب سے زیادہ اشبہ النساء خدیجہ کبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا سے تھی. سب سے زیادہ شباہت جناب خدیجہ تھے، یعنی ان کو کہا جاتا تھا شبیہ خدیجہ، یعنی خدیجہ کی شبیہ ہیں یہ. جس طرح حضرت علی اکبر شبیہ رسول اللہ تھے، حضرت زینب شبیہ خدیجہ الکبریٰ تھی. اور اہل بیت جب بھی اپنی جدہ کی زیارت کی خواہش رکھتے حضرت زینب کے چہرہ نورانی کو دیکھتے. سیرت بھی حضرت زینب کی بہت ملتی ہے جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے، یعنی بی بی سیرت میں بھی اور صورت میں بھی شبیہ خدیجہ الکبریٰ تھی. اور وہی کام کیا جناب زینب نے جو خدیجہ الکبریٰ نے انجام دیا رسول اللہ کے ہمراہ. صرف رشتے کا فرق تھا، وہاں پر زوج و زوجہ تھے اور یہاں پر بہن اور بھائی تھے، لیکن فرق نہیں پڑتا. خاتون جب خدا کی راہ میں کردار ادا کرنا چاہے اور کردار سازی کرے، خواہ وہ شوہر کے بیوی کے عنوان سے ہو، زوجہ کے عنوان سے ہو، یا بہن کے عنوان سے ہو، یا ماں کے عنوان سے ہو، یا بیٹی کے عنوان سے ہو، فرق نہیں پڑتا. یہ کردار حضرت زینب کا گویا ایک اقتباس تھا، ایک نسخہ تھا جو حضرت خدیجہ کی سیرت کا خدا نے لکھ کر جناب زینب کی شکل میں خلق فرمایا. چونکہ خدا نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم، خدا نے جب منصب دیا حضرت ابراہیم کو، حضرت ابراہیم نے دعا کی وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں بھی یہ سب کچھ جاری رہنا چاہیے. اور خداوند نے وہ تمام چیزیں جو ابراہیم نے مانگی اور وہ تمام چیزیں جو ابراہیم نے نہیں مانگی، وہ ساری ذریت ابراہیم میں منتقل کر دیں. ابراہیم نے امامت مانگی، مسلمان ہونا مانگا اپنی ذریت کے لیے، لیکن خداوند نے حضرت ابراہیم کی ذریت میں وہ قربانی بھی منتقل کر دی جس کی دعا حضرت ابراہیم نے نہیں کی تھی. اسماعیل کو جب حضرت ابراہیم قربان کرنے لگے، یہ دعا نہیں کی کہ میری اولاد بھی، میری ذریت بھی اس طرح رائے خدا میں قربان ہو، یہ نہیں کہا. لیکن خدا نے جب امامت منتقل کی، حضرت ابراہیم سے کہا کہ اسماعیل کو ذبح کرنا مقصود نہیں ہے، ہم نے اس کو آپ کی ذریت کے لیے، وَتَرَكْنَاهُ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اس کو بعد والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے. اور حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا ہے. لہذا خدا اگر کسی کی ذریت میں فضائل منتقل کرتا ہے تو ساتھ ہمراہ اس کے وہ مصائب بھی منتقل کرتا ہے. اگر فضائل حضرت خدیجہ حضرت زینب کے وجود نازنین میں اور وجود مبارک میں آگئے، منتقل ہوئے، تو وہ مصائب جو حضرت خدیجہ نے ہمراہ رسول اللہ شیب ابی طالب میں برداشت کیے اور انہی مصائب کی وجہ سے حضرت خدیجہ نے راہ خدا میں جان دے دی، وہ سارے مصائب حضرت زینب نے اپنے بھائی کے ہمراہ برداشت کیے. حضرت خدیجہ کا کردار بہت عظیم کردار ہے، اس کی بھی وضاحت کی ضرورت ہے. تفسیر کی ضرورت ہے اس کی. حضرت زینب نے بہت انوکھا کام کیا واقعہ کربلا میں, وہ کام جو مرد بھی انجام نہیں دے سکتے اور نہیں دیا. تاریخ نہیں بتاتی کسی مرد نے ایسی ہمت دکھائی ہو, ایسی جرأت و شجاعت دکھائی ہو, وہ حضرت زینب اولیاء نے کر دکھایا. اہم ترین چیز جو اس خطبہ کوفہ کے اس حصے میں موجود ہے, جس کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں پڑھا اور کل پورا خطبہ قرات کیا تھا آپ کی خدمت میں, ولن ترز وانا ترحزوها, کس طرح دو گے تم؟ اس کا معنی یہ بنتا ہے اس عربی جملے کا, کیسے دو گے تم, کیسے صاف کرو گے اپنے دامن کو قتل سلیل خاتم النبوہ, فرزند رسول خدا, فرزند خاتم النبوہ کے قتل کو کس طرح اپنے دامن سے پاک کرو گے, اس جرم کو اور جنایت کو, فرزند معدن رسالت کو, اس پر جو ظلم کیا ہے اس ظلم کو کیسے دھو گے اپنے دامن سے, یہ کیسے دھلے گا تمہارے دامن سے؟ فرزند رسول اللہ و سید شباب اہل الجنہ, اس کے قتل کو اور شہادت کو کیسے اپنے دامن سے دھو گے؟ یہ جملہ معنی بنتا ہے اس جملات کا جو آپ کی خدمت میں بیان کیا. حضرت زینب نے کوفیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا, توجہ فرمائیں کہ ان جملات میں بی بی کا مقصود کیا تھا, کیا فرمانا چاہتی تھی اور کیا منتقل کیا, کیا کردار قائم کیا. بنی امیہ ہر ظالم و جابر حکومت کی طرح یہ عظیم ظلم انہوں نے انجام دے کر پھر اس ظلم کو مختلف بہانوں سے چھپانے کی کوشش کی, اور ہر طبقہ جو اس ظلم میں شریک تھا اس نے اپنی شرکت اور اپنے ظلم کے اندر اپنی دخالت کو مٹانے کی کوشش کی. سب سے سر فہرست حکمران طبقہ تھا, یعنی یزید اور یزید کے ہمراہ جو حکمران تھے, والی یزید, والیان, اس کی فوج کے سپہ سالار, اس کے حکم روا, اس کے حکم سے مختلف ریاستوں پر براجمان مختلف افراد, یہ پہلا طبقہ تھا جو اس عظیم ظلم کا سبب بنا, باعث بنا. دوسرا طبقہ وہ لشکر ہے جو کربلا میں موجود تھا عمر سعد کی کمان میں, ایک بہت بڑا لشکر, مختلف تعداد بتائی جاتی ہے, کم از کم تعداد جو بتائی گئی یہ 9000 لشکر انہوں نے اکٹھا کیا 72 انسانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے, کم از کم تعداد جو تاریخ نے نقل کی ہے 9000 کا لشکر تھا. اب اس سے زیادہ بھی تاریخ میں عدد موجود ہے, میں نے کم از کم کو ذکر کیا ہے, زیادہ سے زیادہ کافی تعداد لکھی گئی ہے. خوب, اگر 9000 بھی 72 کے سامنے بہت بڑی تعداد ہے, اگر 9000 بھی کم از کم کوئی ہم مان لیں بہت بڑی تعداد ہے. یہ 9000 آدمی, یہ دوسرا طبقہ ہے کربلا میں جنایت اور ظلم کرنے والوں میں. اور تیسرا طبقہ وہ کوفہ کا طبقہ ہے, کوفی لوگ ہیں, اگرچہ کوفہ میں نہ بھی رہتے ہوں لیکن ہے کوفی طبقہ, ممکن ہے مدینہ میں آباد ہوں, ممکن ہے مکہ میں آباد ہوں, ممکن ہے بصرہ میں آباد ہوں, ممکن ہے کسی اور شہر میں آباد ہوں. یہ تیسرا طبقہ تھا جو اس کاروائی میں شریک تھا. یہ تین اہم طبقات تھے اور ہر ایک کی الگ الگ خصوصیت ہے. یزید کے دربار میں بی بی نے جو خطبہ بیان فرمایا اس میں یزیدیت کو رسوا کیا, اور دربار عبیداللہ ابن زیاد لعین میں جو خطبہ بیان فرمایا اس میں اس کے حکمرانوں اور دوسرے طبقے کو رسوا کیا, لیکن بازار کوفہ میں جو خطبہ بیان کیا جو ابھی آپ کے لیے پڑھا ہے اس میں اس تیسرے طبقے کو حضرت زینب نے مخاطب قرار دیا, یعنی کوفی طبقہ. اس طبقے کی صفات پہلے بیان کی، یعنی ہزار چہرہ، ہزار رنگ لوگ، ظلم میں اور جنایت میں شریک طبقہ، کس طرح سے اس کی شرکت تھی؟ یہ وہ شرکت ہے جو ہمارے دینی منابع میں، خصوصاً زیارت ناموں میں، دعاؤں میں، مناجات میں بھی موجود ہے، خصوصاً زیارت ناموں کے اندر. یہ زیارت نامے فقط ثواب کے حصول کا ذریعہ نہیں ہے، یہ زیارت نامے دستور العمل ہیں، یہ زیارت نامے لائحہ عمل ہیں، یہ زیارت نامے حکمت عملی ہے. معصومین کی ایک خاص حکمت عملی کے تحت اس طرح سے حضرت نے یہ دستور مرتب کر کے زیارت ناموں کی شکل میں بیان کیے. ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جب حالات ایسے سخت ہو جائیں، کٹھن ہو جائیں، ان حالات میں جو ٹاپ سیکرٹ چیزیں ہوتی ہیں ان کو کوڈ کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. اس طرح کھل کھل کے عبارتیں نہیں لکھی جاتی. اب الحمدللہ یہاں اکثریت عسکری شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور جانتے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں، بہت سارے ایسے فرامین دستورات جو عام لوگوں کو معلوم نہیں ہونے چاہیے، کسی تھرڈ پرسن کو معلوم نہ ہو، لا تعلق آدمی کو معلوم نہ ہو، ایسے فرامین جب آپ کے ہائی کمان سے صادر ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کھلی عبارتوں میں نہیں ہوتے، کوڈ کے ساتھ ان کو بیان کیا جاتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ برفرض کسی غیر کے ہاتھ چڑھ بھی جائے تو وہ اس سے کچھ سمجھ نہ پائے. اس طرح سے دستور لکھا جاتا ہے، لائحہ عمل لکھا جاتا ہے، جو بہت سیکرٹ ہو، یہ ٹاپ سیکرٹ ہو، اس کو اس طرح سے لکھا جاتا ہے کہ اگر کسی غیر کے ہاتھ، اجنبی کے ہاتھ، کسی دشمن کے ہاتھ لگ بھی جائے تو وہ کم از کم اس کو سمجھنے سے قاصر رہے، کچھ نہ پڑھ سکے اس کو. معصومین نے جو ایک حکمت عملی سے کام لیا وہ یہ لیا کہ جو بہت اہم دستورات ہیں، جو بہت ٹاپ سیکرٹ مسائل، آئمہ معصومین نے جس کو اپنا سر کہا، یہ کئی روایات میں معصومین کے پاس آتے تھے افراد، راوی، شاگرد، مومنین، شیعہ، اور حضرت سے آ کر پوچھتے تھے کہ بتائیے ہم کیا کریں. حضرت ان کو یہ کہتے تھے کہ ہمارے راز کی حفاظت کرو، ہمارے سر کی حفاظت کرو. سر، سر یعنی راز، یعنی ہماری سیکریسی کو محفوظ رکھو. اور وہ کیا چیز تھی؟ وہ یہ چیزیں جو دستورات، جو تعلیمات ان کو دی تھی، کہا کہ ان کو دوسروں کے کان میں نہ پڑنے دو، یہ دشمن تک نہ پہنچنے دو. اور پھر فرمایا کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو ہمارا راز فاش کر دے. بہت ساری روایات ہیں اسی مضمون کی کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو ہمارا راز فاش کر دے. بعض ایسے کمزور لوگ ہوتے تھے جو خوف کی وجہ سے یا نفسانی کمزوری کی وجہ سے، کئی مشکلات ہوتی ہیں انسانوں کے اندر، کمزور نفس ہے، کمزور دل ہے، یا ایسا شخص ہے جو ڈھینگ مارتا ہے. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دوسروں پہ جا کر شیخیاں بگاڑنے کے لیے، ڈینگ مارنے کے لیے کہ ہمارا رابطہ امام سے ہے، تاکہ دوسروں پر اپنا ذرا برتری جتلائیں. ہوتے ہیں ایسے بعض لوگ، اگر کسی اہم شخصیت سے کوئی رابطہ ہو گیا پھر وہ محفل میں بیٹھ کر دوسروں کو جتلاتے ہیں کہ جی ہم تو ابھی ان سے مل کے آ رہے ہیں، ہم تو ابھی ان سے فون پہ بات کر کے آ رہے ہیں، ہمارا تو روز ان سے تعلق ہے، آتے جاتے ہیں، میٹنگ ہوتی ہے. اور اس طرح سے یہ لوگ کمزوری کی وجہ سے اپنے راز فاش کر دیتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ ہرگز جو ہمارا راز فاش کرے گا وہ شیعہ نہیں ہو سکتا. جو کتمان نہ کر سکے، جو حفظ نہ کر سکے، تقیہ، تقیہ بزدلی نہیں ہے، تقیہ جھوٹ نہیں ہے، یہ تہمت ہے، یہ افترا ہے. جس طرح سے باقی دین سمجھ میں نہیں آیا ان لوگوں کو، اسی طرح سے تقیہ بھی سمجھ میں نہیں آیا. چونکہ سمجھ میں نہیں آیا اعتراض کرتے ہیں اس پر، کہتے ہیں تقیہ منافقت ہے، تقیہ جھوٹ ہے، تقیہ فریب ہے، تقیہ فراڈ ہے. نہ، تقیہ فراڈ نہیں ہے. آپ فوج سے جا کر پوچھیں، فوج کا سارا دار و مدار تقیہ پر ہوتا ہے، یعنی سیکریسی پر. جس دن اس میں یہ سیکریسی لیک آؤٹ ہو جائے وہ فوج شکست کھا جائے گی، وہ فوج باقی نہیں رہ سکتی. تقیہ یعنی یہ، نہ کہ جھوٹ. کوئی کہتا ہے فوج کو کہ یہ منافقت ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے؟ نہ، سب کہتے ہیں کہ فوج کو ضرور سیکیورٹی اپنی رکھنی چاہیے، سیکریسی رکھنی چاہیے، محفوظ رکھنا چاہیے اپنے آپ کو، اپنے رازوں کو، اپنی پلاننگ کو، اپنے جنگی نقشوں کو، اپنے اسلحے کو، اپنی فیکٹریوں کو، اپنے ڈپو کو، اپنی تمام چیزیں فوج کو محفوظ رکھنی چاہیے، حتیٰ اپنوں سے بھی چھپا کے رکھنی چاہیے. کیوں؟ کہ اپنوں میں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیٹ کے ہلکے ہوتے ہیں. کہتے ہیں نا پیٹ کا ہلکا ہونا، یعنی جس کے پیٹ میں بات نہیں ٹھہرتی، اور دشمن انہی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ خب اب کیا کیا جائے کہ راز معصومین کا کیسے پھر عام ہو؟ ایک طرف سے اس کو افشا بھی نہیں کرنا، یعنی دشمنوں تک نہیں پہنچانا، لیکن دوستوں کے پاس رہے۔ اس کے لیے معصومین نے جو حکمت عملی مرتب کی، وہ زیارت ناموں کی شکل میں اپنا راز بیان کیا۔ ان زیارت ناموں میں بہت اہم راز ہیں، بہت اہم راز ہیں۔ ان زیارت ناموں کی تفسیر ہے، ان زیارت ناموں کی تشریح ہے، یہ کوڈ ہے، اس کوڈ کو وضاحت کی ضرورت ہے۔ ان راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات جو مختلف زیارت ناموں میں درج ہے، خصوصاً سید الشہداء علیہ السلام کے لیے جتنے بھی زیارت نامے معصومین سے منقول ہیں ان میں موجود ہیں، وہ ایک راز کی بات یہ ہے کہ آپ تین طبقات پر لعنت کیا کریں، تبرع، لان، تین طبقات پر کیا کریں۔ ایک پر اگر کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حقیقت تک نہیں پہنچے ابھی۔ تین طبقات پر ہمیشہ باہم لان کیا کریں۔ کون سے تین طبقات ہیں؟ لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بے، ہے نا؟ یہ پڑھتے ہیں یہ زیارت نامہ ہر روز، تاکید ہے کہ نماز کے بعد زیارت سید الشہداء پڑھا کریں خصوصیت کے ساتھ۔ اگر حال مناسب ہو، مزاج مناسب ہو، تو تمام معصومین کے لیے، تمام اہل بیت کے لیے زیارت نامہ پڑھیں۔ اگر تھکے ہوئے ہیں یا جلدی میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں، تو کم از کم زیارت نامہ سید الشہداء ضرور پڑھا کریں۔ زیارت نامہ سید الشہداء تمام معصومین کا زیارت نامہ ہے، وہ زیارت نامہ سید الشہداء تمام انبیاء کا زیارت نامہ ہے، اس کو ضرور پڑھا کریں۔ اس کے اندر تاکید کے ساتھ یہ جملہ ہے، لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بے۔ خوب کوئی کھولے، اس تین مرتبہ لان کیوں ہے؟ آیا ایک ہی طبقے کو لان ہے تین الفاظ میں یا نہ؟ یہ تین طبقے ہیں الگ الگ، اور ہر ایک کے لیے الگ تبرع اور ہر ایک کے لیے الگ لان ہے، ہر ایک کے لیے الگ ہے۔ طبقہ قاتل، طبقہ ظالم، اور وہ طبقہ ساکت جس نے یہ ظلم سنا، دیکھا، اس کو معلوم ہو گیا، لیکن اس ظلم پہ چپ سادھ کے بیٹھا رہا، بولا نہیں، اعتراض نہیں کیا۔ اب آپ بتائیں، طبقہ قاتل سب کے ہاں مجرم ہوتا ہے، سب کے ہاں مجرم ہے۔ یہ تو آپ معمولی افراد سے پوچھ لیں، پولیس سے پوچھ لیں، سب سے پہلا ظالم و مجرم وہی ہوتا ہے جس نے قتل کیا۔ دوسرا طبقہ ظالم، ظالم ممکن ہے قاتل نہ ہو، ظالم یعنی وہ لوگ جنہوں نے قتل کا ماحول فراہم کیا، ظالم وہ لوگ جنہوں نے کسی طرح سے بھی مدد کی، ظالم وہ لوگ جنہوں نے کوئی حق سلب کیا، حق چھین لیا، غاصب لوگ، یہ سب ظالم طبقہ ہے۔ ممکن ہے ایک حکومت وہ ظالم حکومت ہو، اور اس کے اندر ہونے والے قاتل خود شخص حکمران، یعنی پریزیڈنٹ قاتل نہ کرتا ہو، پرائم منسٹر قاتل نہ کرتا ہو، کوئی اور منسٹر کیبنٹ کا قاتل نہ کرتا ہو، لیکن اس حکومت نے وہ ماحول بنا دیا ہے کہ قاتل طبقہ اٹھ کر بے گناہ اور مسلمانوں کی جان سے ہولی کھیلنا شروع کر دے۔ یہاں قاتل ایک گروہ ہوگا اور ظالم یہ پورا گروہ حکومتی ہوگا، وہ گروہ جس نے قتل کو قاتل پرورش کی ہے، جس نے قاتلوں کی پرورش کی ہے، قاتلوں کو پروان چڑھایا ہے، قاتلوں کو تشکیل دیا ہے، قاتل گروہ بنائے ہیں، قاتل گروہ کی سرپرستی کی ہے، اور ان قاتل گروہ کو معلومات دی ہیں، اور ان قاتل گروہ کو تحفظ دیا ہے، یہ ظالم طبقہ ہے۔ پس ایک قاتل ہے اور ایک ظالم، اور ایک تیسرا طبقہ ہے، اور وہ ہے ساکت۔ عام لوگوں کی نظریں فوراً قاتل پر جا کر لگ جاتی ہیں، ظالم تک نہیں جاتی آگے نظریں۔ مثلاً آپ دیکھیے، پاکستان میں، اسی ملک میں، اسلامی ملک میں، جو اسلام کے نام پر بنا، اسلام کی خاطر بنا، اسلامی محرکات کے تحت بنا، نعرہ یہی تھا، ابھی بھی تقریر میں سب کہتے ہیں، گزشتہ ہفتے صدر مملکت نے بھی اپنی تقریر میں کہا کہ پاکستان دو قومی نظریے کی بنا پر بنا، اور اس کا تشخص اسلامی ہے، اور اسلامی باقی رہے گا۔ وہ سابقہ صدور بھی آتے رہے، وہ بھی یہی کہتے رہے، تمام پارٹی کے سربراہان، تمام سیاسی و غیر سیاسی، سب کا اس بات پر اتفاق ہے. آج تک ایک فرد جو آئے کہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر نہیں بنا، پیدا نہیں ہوا، اور اگر ہو بھی تو جھوٹا ہے. سب سے بڑا کاذب و دروغو اور جھوٹا انسان وہ ہے جو کہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر نہیں بنا. اس سے بڑا جھوٹ کوئی بھی نہیں ہوگا، ساری دنیا جانتی ہے. شروع یہاں سے ہوا کہ ہندوستان میں دو قومیں ہیں، مسلم اور غیر مسلم، اور مسلم اس اکثریت غیر مسلم کے سائے میں زندگی بسر نہیں کر سکتے، لہذا مسلم کو اپنی اسلامی زندگی بسر کرنے کے لیے ایک الگ اسلامی ریاست کی ضرورت ہے. وہ بزرگان جنہوں نے پاکستان کے لیے کوششیں کی، جنہوں نے پاکستان کی آزادی کے لیے کوششیں کی، جنہوں نے زحمتیں کی، جنہوں نے جیلیں کاٹی، جنہوں نے قربانیاں دی، وہ سب اس لیے تھیں کہ مسلمان کو اسلام کے نام پر ایک ریاست میسر آ جائے، تاکہ کفر کے سائے میں زندگی بسر نہ کریں. اگر فقط زندگی بسر کرنا تھی، اگر فقط کھانا پینا تھا، اگر فقط کمائی کرنی تھی، تو پھر تو وہاں بھی رہ کر ہو سکتی تھی. ابھی بھی بہت ساری ایک اکثریت مسلمانوں کی وہاں رہ رہی ہے، ہندوؤں کے ساتھ مختلف شہروں میں. ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ بھی مسلمان تو ہیں، لیکن ایسے مسلمان جنہوں نے کفر کے ساتھ رہنا پسند کیا، کہا ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، ہم ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں، بھائی چارہ قائم کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے کہا یا اس ملک کے رہنے والوں نے کہا، نا ہم نہیں رہ سکتے، کفر کے ساتھ نہیں رہ سکتے. ہم بھوکے ہوں گے، ہم مر جائیں گے، ہم پیاسے رہیں گے، ہم سب کچھ ہوگا. چونکہ جو لوگ اس وقت ہجرت کر کے آئے، انہیں یہ کہا جاتا تھا کہ اس سرزمین پر تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا، اس سرزمین پر یوں ہوگا، لیکن ان کا جواب یہی ہوتا تھا کچھ بھی نہ ہو، یہی کہ وہاں پر ہمیں اسلامی آزادی ہوگی، یہ ہمارے لیے کافی ہے، بس اسلام کے نام پر بنا. یہ ملک اسلامی ریاست اسلام کے نام پر ہے، لیکن اسی ریاست کے اندر جو اسلام کے نام پر بنی، سب سے زیادہ مسلمان غیر محفوظ ہیں، اور وہ بھی نہ کافر کے ہاتھوں، مسلمان مسلمان کے ہاتھوں. یہ ملک جو بنایا گیا تھا اسلامی زندگی بسر کرنے کے لیے، اسلام کے نفاذ کے لیے، اسی کے اندر مسلم مسلم کے ہاتھوں غیر محفوظ ہیں. خوب آئیں تلاش کریں اس کی وجہ، سبب اس کا تلاش کریں، کیا بنا؟ ایک مدت تک شیعہ مسلمان کے خون سے ہولی کھیلتے رہے، ایک مدت تک شیعہ مسلمان اس ملک میں شیعہ ہونے اور مسلمان ہونے کے جرم میں مارا جاتا رہا. اب ہر شہر میں قبریں، ہر شہر میں شہداء، ہر شہر میں یہ نشانیاں، یہ علامتیں، یہ یتیم، یہ بیوائیں، یہ سب موجود ہیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ثابت کرنی پڑے، سب جانتے ہیں. سب کی توجہ ایک گروہ پر تھی، چونکہ جو بھی جو گروہ یہ کام کر رہا تھا وہ نام لے کے کرتا تھا، چھپاتا نہیں تھا اس کو، اللہ لیلہ انکھل مکھلا یہ کام کرتا، ذمہ داری بھی قبول کر، یعنی ڈٹھائی کی حد ہے. اسلام کے نام پر بننے والا ملک اور اس کے اندر ایک مسلمان کے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے، اور جو قاتل ہے وہ نام لے کے کہہ رہے میں نے کیا ہے. وہ اتنی جرت، اتنی جسارت، یہ قاتل گروہ ہے. خوب یہ قاتل گروہ سب کے سامنے ہے، لیکن ہمیشہ قاتل تنہا نہیں ہوتا، قاتل کے ہمراہ دو طبقے اور ہوتے ہیں، ایک ظالم اور ایک ساکت. یعنی قاتل کو قتل کا موقع یہ دو دیتے ہیں، ظالم اور ساکت، یہ دو طبقے. ممکن نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی قاتل انجام پائے. یعنی جب تک ایک ظالم، جیسے ہے پاکستان کے مختلف حصوں میں، مختلف صوبوں میں، مختلف علاقوں میں وڈیرے ہیں، کہیں خان ہیں، کہیں سردار ہیں، کہیں نواب ہیں، کہیں سادات ہیں، نوابی اور جاگیری کے شکل میں مختلف طبقات ہیں. اب بعض علاقوں میں شاید مجھے نام نہ معلوم ہو ان کا، لیکن ہیں یہ. اب انہوں نے اپنے اپنے گروہ، اپنے اپنے قاتل اور دہشت گرد اور جو بھی نام رکھیں، وہ اپنے محترم نام رکھتے ہیں، محافظ، گارڈ، جو بھی کہیں، لیکن آپ کے نزدیک وہ جو کچھ کر رہے ہیں آج دن اخباروں میں چھپتا رہتا ہے. یعنی یہ ظالم طبقہ ہے، یہ سردار اور نواب اور جاگیردار، اور ان کے سائے میں ایک گروہ قتل و غارت انجام دیتا ہے. اور اس قتل و غارت کے نتیجے میں ایک بہت بڑی تعداد سکوت اختیار کر لیتی ہے، چپ سادھ لیتی ہے کہ جو کچھ یہ کرتے رہے، کیوں کہ اس کی پشت پر ایک بہت بڑا ظالم موجود ہے اور اس ظالم کے خوف سے یہ لرزتے ہیں، لہذا یہ قاتل کھلی چھٹی ہوتی ہے، اس کو جو مرضی ہے کرتا رہے، جس کے خون سے ہولی کھیلتی ہے کھیل، جس کی ناموس عزت اس کو لوٹنی ہے لوٹتا رہے، ملک کے خلاف، قوم کے خلاف، دین کے خلاف، مذہب کے خلاف، جس کے خلاف مرضی ہے جو کرنا چاہے کرتا رہے، کیونکہ پشت پر ایک بہت بڑا ظالم موجود ہے۔ خوب، یہ مثلث جب جڑ جاتی ہے آپس میں، یہ الگ الگ مثلث ہے، یہ الگ خط ہیں اس کے، الگ ضلع ہیں اس کے، ظالم، قاتل اور ساکت، یہ وتر یعنی مثلث کا جو درمیانی خط ہے، مثلث کے تین خط ہوتے ہیں نا، ایک دو تین، یہ تیسرا جو جوڑنے والا ان دو کو ہے، یہ قاتل طبقہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ساکت اور ظالم کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے، یعنی ظالم اپنے ظلم سے ایک بہت بڑی اکثریت کے منہ میں تالے ڈال دیتا ہے، ان کے لبوں پر تالے ڈال دیتا ہے، ان کے دلوں میں خوف بٹھا دیتا ہے، ان کے دلوں میں ہراس بٹھا دیتا ہے، ایک بہت بڑی اکثریت۔ اب یہ اکثریت جب خوف زدہ ہو جائے، خوف کے بعد اس کے لب پر تالا بن پڑ جاتا ہے، اب ظالم اور ساکت دونوں ایک ہو جاتے ہیں، خاموش اور چپ، اور تیسرا طبقہ آ کر ان کے ساتھ مل کر اس سکوت اور ظلم کی فضا میں، جب اس کی پشت پر ظالم ہوتا ہے اور اس کے سامنے ساکت اور خاموش کھڑا ہوتا ہے، اس کو قتل کرنے میں، اس کو جنایت کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ اگر ایک چور ہو، ڈکیت ہو، راہزن ہو، یہ مثالیں اس ملک میں کم نہیں ہیں، یعنی یوں نہ کہیں پتہ نہیں کس دنیا کی بات ہو رہی ہے، جب تک ایک ڈاکو کی پشت پر ایک ظالم نہیں ہوگا اور جب تک ڈاکو کے سامنے ایک خاموش طبقہ نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ ڈاکہ ڈالنے کے قابل نہیں ہوتا۔ خدا نخواستہ اگر ایک بس پر، ایک ٹرین پر ڈاکو چڑھاتا ہے، اس کی پشت پر ضرور کوئی ظالم ہے، یا ایک ظالم افسر ہے، یا ایک ظالم پولیس والا ہے، یا ایک ظالم وڈیرا ہے، یا ایک ظالم نواب ہے، بلاخر کوئی ظالم ہے اس کی پشت پر، اور اس بس کے اندر ایک اکثریت خاموش طبقہ جن کو صرف اپنی گڑی اور انگوٹھی کی پرواہ ہے، وہ بس، بس میں سیٹ پر ہر آدمی بیٹھا ہوا وہ ڈاکو کے آنے سے ڈر جاتا ہے، لیکن کیا ڈرتا ہے، کہ میری گڑی کوئی نہ اتار لے، میری انگوٹھی کوئی نہ اتار لے، میری جیب میں پڑا ہوا پیسہ نہ اتارے، اگر اس کو نہ چھیڑے، میری گڑی کو نہ چھیڑے، وہ باقی کسی کو قتل بھی کر جائے مجھے پرواہ نہیں، یہ چپ ساتھ کے اپنی سیٹ پر بیٹھا رہتا ہے۔ لہذا ایک ڈاکو آ کر بس لوٹ کے لے جاتا ہے، بس ڈاکو بھی در حقیقت دو طبقوں کی مدد سے ڈاکہ ڈالتا ہے، ایک ظالم اور ایک ساکت کی وجہ سے۔ یہ مثلث ہے، یہ مثلث، اس کو ہر آدمی نہیں سمجھتا، آج بھی ایسا ہی ہے، ہماری توجہ فوراً فقط قاتل پہ چلی جاتی ہے، کس نے مارا بس، لیکن پیچھے ظالم کون ہے اور ساکت کون ہے، ان پر کبھی کیس نہیں چلا۔ آج دن قاتل ہوتے ہیں اور صرف قاتل پکڑے جاتے ہیں، لیکن ظالم اور ساکت نہیں پکڑے جاتے۔ یہ اسلامی عدالت نہیں ہے، یہ ظالمانہ نظام ہے کہ جس میں فقط قاتل کو سزا دی جائے، اول تو یہاں قاتل بھی بری ہو جاتے ہیں، قاتلوں کو بھی سزا نہیں ملتی، لیکن اگر قاتل کو سزا مل بھی جائے، ظالم اور ساکت کو نہ چھیڑا جائے، یہ عدالتی نظام نہیں ہے۔ اور اکثریت کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا، اکثریت ساکت کو مجرم نہیں سمجھتے، اکثریت ظالم کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور جب تک یہ مثلث رہے گی، فقط قاتل پکڑنے سے ظلم نہیں روکے گا، فقط قاتل پکڑنے سے ستم نہیں روکے گا۔ آپ توجہ دیکھ لیں کہ کربلا میں ایک اہم ترین واقعہ جو بعد میں رونما ہوا، وہ قیام تھا جناب مختار ثقفی کا، جناب مختار نے قیام کیا اور قاتلین کربلا کو چن چن کے مار ڈالا، سزائیں دی، ہے نا معلوم آپ کو، تمام قاتلین کربلا بلا استثناء جو زندہ تھے ان کے زمانے تک، اور اسی طرح سے ان کو مارا جس طرح سے انہوں نے ظلم کیا تھا، لیکن مختار نے فقط قاتلین کو سزا دی۔ ایک یہاں بہت ہی اہم نقطہ ہے اس قیام جناب مختار میں، وہ یہ ہے کہ جناب مختار کا قیام حضرت زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، جب امامت رسمی اور امامت قانونی اور الہی حکم سے حضرت امام سجاد علیہ السلام کو ملی، یعنی واقعہ کربلا کے بعد جناب مختار کے قیام میں حضرت امام سجاد علیہ السلام، بلکہ یہ قیام حضرت امام سجاد بھی کر سکتے تھے، یا یہ کہہ سکتے تھے کہ مختار میری طرف سے مامور ہے، لوگوں کو کہہ سکتے تھے مختار کا ساتھ دو، امام اس پورے واقعے میں خوش ضرور تھے، چونکہ مختار نے بعض قاتلوں کو قتل کر کے سر حضرت امام سجاد علیہ السلام کو بھیجے، حضرت امام سجاد نے جب دیکھا اپنے بابا کے قاتلوں کو، اپنے بھائیوں کے قاتلوں کو، خوش ہوئے، مختار کے لیے دعا کی، لیکن کھل کے کبھی نہیں کہا کہ مختار ہماری طرف سے مامور ہیں، مختار ہمارے حکم پر قیام کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض اہل تاریخ کو یہ شبہ ہو گیا کہ گویا مختار کے قیام پر امام علیہ السلام راضی نہیں تھے، یہ شبہ ہے بعضوں کو ہوا، لیکن حقیقت نہیں ہے نا، امام راضی تھے، خوش بھی تھے، لیکن امام شامل نہیں تھے۔ اس میں فرق ہے نا، اس میں ایک کام پر آپ راضی ہیں، جیسے ابھی یہ مسجد مقدس بن گئی، یہ حسینیہ بن گیا، امام بارگاہ بن گئی، اور الحمدللہ عبادت و عزا کے لیے آبرو مند جگہ، الحمدللہ بہت خوشی ہوئی مجھے دیکھ کر کہ خداوند تعالیٰ نے آپ سب کو توفیق دی، اور آئندہ بھی یہ توفیق شامل حال رہے انشاءاللہ۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ ایک عظیم مرکز یہاں پر دین کے لیے آپ لوگوں کی ہمت سے بن گیا۔ اس مرکز پہ سب خوش ہیں، کوئی ہے یہاں بیٹھا ہوا جو کہے میں خوش نہیں ہوں بننے پر؟ سب خوش ہیں الحمدللہ، اور ہونا بھی چاہیے۔ ظاہر ہے جو مسجد کے بننے پر یا امام بارگاہ کے بننے پر خوش نہیں ہوگا، پھر کیا سینما بننے پر خوش ہوگا، کلب بننے پر خوش ہوگا؟ یہیں پہ خوش ہونا چاہیے۔ لیکن شامل کتنے ہیں اس میں؟ خوش تو ہیں سارے، شامل سارے ہیں یا نہیں ہیں؟ نہ، سارے شامل نہیں ہیں اس میں۔ بس ہو سکتا ہے ایسے کہ ایک شے پر آدمی خوش ہو لیکن اس میں شامل نہ ہو۔ اب کیوں شامل نہیں؟ کچھ تو یہاں تھے نہیں اور ان سے پہلے بن گئی مسجد، کچھ تھے خوب کسی وجہ سے شامل نہیں ہوئے، یا پیسہ نہیں تھا، مال نہیں تھا، یا تھا مال لیکن دینا نہیں چاہتے تھے، بالآخر جس وجہ سے شامل نہیں ہوئے۔ کچھ وجوہات ہوتی ہیں شامل نہ ہونے کی وجہ سے۔ امام علیہ السلام قیام مختار میں شامل نہیں تھے، لیکن خوش تھے، راضی تھے، مختار کے لیے دعا کی، مختار کا شکریہ ادا کیا۔ مختار کا بیٹا جب بعد میں حضرت امام باقر علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت نے اس مختار کے بیٹے کا احترام کیا اور کہا کہ تیرے باپ نے ہمارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہے۔ تو یہ کہا جناب امام باقر علیہ السلام نے، بس یہ دلیل ہے اس بات پر کہ آئمہ خوش تھے لیکن شامل نہیں تھے، چونکہ شمول پر کوئی دلیل آج تک نہیں ملی۔ کیوں شامل نہیں تھے؟ دیکھیں، امام سجاد علیہ السلام نے دعا کی، مناجات لکھی، صحیفہ سجادیہ موجود ہے، اور جہاں بھی کوئی موقع آتا سید ساجدین یاد کربلا کرتے، اپنے بابا کے لیے روتے۔ توجہ سے سن رہے نا، جعفری صاحب، آغا صاحب نے مجھے کہا کہ ایسی مجلس پڑھیں کہ لوگ بھی ساتھ ساتھ بولتے رہیں کچھ، ہاں، لیکن مجھے پسند ہے کہ لوگ بولنے سے بہتر سنتے رہیں، زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ۔ بولتے بھی رہیں ساتھ، جہاں پر نقطہ سمجھ میں آ جاتا ہے وہاں ساتھ ساتھ بولتے بھی رہیں، لیکن سننا زیادہ مفید ہے بجائے بولنے کے، زیادہ اس میں ثواب بھی زیادہ ہے، فائدہ بھی زیادہ ہے انشاءاللہ۔ جہاں بولنے کا موقع آیا انشاءاللہ آپ بولیں گے بھی، لیکن سنیں، توجہ سے سنیں۔ ابھی میں آپ سے جو درخواست کر رہا ہوں، بعض خطیب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں توجہ سے بولیں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں توجہ سے سنیں انشاءاللہ۔ یہ سکوت آپ کا یہ اس بات کی علامت ہے کہ توجہ سے انشاءاللہ سن رہے ہیں آپ، چونکہ نقطہ عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ امام علیہ السلام مشغول ہیں دعا و مناجات میں، یہاں بھی لوگوں کو بہت شبہ ہوا، بہت ساروں نے اس کو نہیں سمجھا، وہ بعضوں نے عطا لکھ بھی دیا، کہا کہ حکمت عملی بدل لی، بعضوں نے کہا کربلا کے واقعے سے ڈر گئے، جو نہیں نہیں جانتے ہیں، نہ امام کو سمجھتے ہیں، نہ معصوم کو سمجھتے ہیں، نہ سیرت معصوم ان سے آگاہ ہیں، نہ وہ شجاعت و دلیری سمجھتے ہیں جو خدا نے ان کو عطا کی ہے، اس سے نہیں سمجھتے، یہ اپنے سیاسی ذہنیت سے آ کر یا معمول کے حالات کو دیکھ کر تجزیہ تحلیل کرتے ہیں، تبصرے جیسے ابھی آپ نے دیکھا تبصرے کرتے ہیں بہت زیادہ، ابھی میڈیا نے تبصرہ کیا ہوا تھا کہ انقلاب ختم ہو گیا، کوئی ووٹ نہیں ڈالے گا، یہ آخری ہے اور فلاں ہوا، لیکن دیکھا کہ ساری دنیا رسوا ہوئی۔ خوب یہ اپنے ذہنیت سے یہ کام کرتے رہے، ان کی ذہنیت سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن نور خدا بجھے گا نہیں، چونکہ اس کا محافظ خود ذات خدا ہے۔ خوب انہوں نے آ کر غلط تجزیے کیے، کہا کہ امام سجاد علیہ السلام جو زیادہ دعا و مناجات میں مشغول ہو گئے، اور پھر بھائی کہ امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں قیام ہوا اس میں پھر شریک نہیں ہوئے، شاید کربلا کی وجہ سے جو مشکلات پیش آئیں اس کی وجہ سے، تو درود درود پڑھیے محمد علی محمد کو۔ کہ امام علیہ السلام دعا و مناجات میں مشغول ہے، کیوں رہے یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا لوگوں کو۔ قیام ہوا، قاتلوں سے انتقام لیا گیا، لیکن امام بنفس نفیس بشخص شخیص اس میں شامل نہیں ہوئے، خوش ضرور تھے۔ نہ امام ڈرے، اصل وہ امام نہیں ہے جو ڈر جائے، وہ امام نہیں ہو سکتا جو ڈر جائے، اگر ڈرنا ہوتا تو کربلا میں نہ آتے۔ اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ سید ساجدین کے متعلق کربلا میں سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی یہ کہا جائے کہ سید ساجدین ڈر گئے، اگر ڈرنا ہوتا تو کربلا میں نہ جاتے۔ سید ساجدین تو وہ ہیں کہ جب یزید نے دھمکی دی کہ میں آپ کو بھی شہید کروا دوں گا، قتل کروا دوں گا، اور اس کو تعجب ہوا کہ یہ بچ کیسے گئے، کہا یزید تو مجھے قتل کی دھمکی سے نہ ڈرا، فقط ایک ایسا امانتدار انسان کا انتظام کر جو میری عزت و ناموس و حرم کو واپس مدینے پہنچا دے، میں ابھی شہادت کے لیے تیار ہوں۔ امام سجاد سے شجاع آدمی بڑھ کر اس زمانے میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی امام ایک اور نقطہ بیان کرنا چاہتے تھے، انہی مناجات میں انہی دعاؤں کے اندر امام نے وہ نقطہ بیان کر دیا جو اس وقت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا، جو آج لوگوں کو سمجھ میں آ سکتا ہے اگر غور کریں، اگر توجہ کریں۔ وہ نقطہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ مختار نے فقط قاتلوں کے خلاف قیام کیا، کربلا کے قاتلوں کو سزا دی، امام سجاد مشغول تھے اپنی خلوت کے اندر، دعا اور مناجات اور زیارت ناموں کے ذریعے یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ ایوہ الناس، اے لوگوں سن لو کہ فقط میرے بابا کے جرم مجرم قاتل نہیں ہیں بلکہ ظالم بھی ہیں اور ساکت بھی ہیں، تین طبقے مجرم ہیں، اگر ایک کو سزا مل گئی تو اس سے نہ پوچھنا کہ داستان کربلا ختم ہو گئی اور حساب بے باک ہو گیا، ابھی فقط قاتلوں کو سزا ملی ہے، ظالم ابھی بھی برسر اقتدار ہیں۔ ظالم ابھی بھی برسر اقتدار ہیں، لہذا سید ساجدین وہ یہ چاہتے تھے کہ جس طرح قاتل سرنگوں ہوئے ہیں اس طرح ظالم بھی سرنگوں ہوں، اور جس طرح ظالم سرنگوں ہوئے ہیں اس طرح ساکت بھی ذلیل و رسوا ہو جائیں۔ اس وجہ سے یہ تسلیس، چونکہ ادھر مثلث شوم ہے، قاتل، ظالم، ساکت، زیارت نامے میں بھی تین دفعہ کہو لعن اللہ امتن قتلت کا، ولعن اللہ امتن ظلمت کا، ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بے، یعنی اے پروردگار لعنت کر قاتلین کربلا پر بھی، اور لعنت فرما ظالمین کربلا پر بھی، اور لعنت فرما ان پر جنہوں نے ظلم کربلا سنا اور چپ سادھ کے بیٹھے رہے۔ اب یہ رمز کون بتا سکتا تھا؟ یہ راز اہل بیت ہے کہ ہم فقط قاتلوں پہ اکتفا نہیں کریں گے، چونکہ قاتل اگر پکڑ بھی لیے جائیں لیکن یہ دو طبقے موجود رہے ظالم اور ساکت، وہ قاتل تو کرائے کے ملتے ہیں، کل ایک نیا گروہ قاتل پیدا ہو جائے گا، یہی ظالم اس کی پشتیبان بن جائیں گے، اس کے حامی بن جائیں گے، اور یہی ساکت اس کے قاتل کے سامنے خاموشی اختیار کر لیں، اور پھر ایک داستان کربلا شروع ہو جائے گی، پھر ایک کربلا واقع ہو جائے گی. بلکہ کربلا جب بھی واقع ہو، کربلا کا منظر جب بھی رونما ہوا ہے، وہ اسی وجہ سے رونما ہوا ہے کہ ایک طرف ظالم، ایک طرف ساکت، جب یہ دو ملتے ہیں تو تیسرا طبقہ خود ہی بیچ میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہاں ایک موجود ہے بہت ہی مخلوق زیادہ ہے، مچھر ہے نا، مچھر ابھی اندر نہیں ہے لیکن باہر، باہر کچھ لوگ کل مومنین باہر تھے، انہوں نے کہا کہ باہر مچھر بہت زیادہ ہے. میں نے کہا یہ اس لیے ہے کہ تاکہ آپ کو اندر مجلس میں، ہاں اندر بھیجنے کے لیے، ورنہ باہر اگر مچھر نہ ہوتا سارے آپ باہر بیٹھ جائے. یہ خدا کی طرف سے مامور ہے کہ آپ سارے اندر آ کے بیٹھو. وہ مچھر ہے، مچھر کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ہر جگہ مچھر تو نہیں ہوتا نا، خاص جگہ پہ مچھر ہوتا ہے. مچھر کی پیدائش کے لیے ماحول چاہیے جہاں پر سبزہ نہ ہو، جہاں پر پانی نہ ہو کھڑا ہوا، وہاں پر مچھر پیدا نہیں ہوتا. وہ بلاخر کچھ چیزیں تو ہیں نا جس کی وجہ سے یہاں پر مچھر پیدا ہوتا ہے. صفائی نہ ہو اگر، سبزہ ہو جہاں پر، درخت ہو، ہریالی ہو جہاں، وہ مچھر پیدا ہوگا. بس مچھر کی پیدائش کے لیے ایک ماحول چاہیے. قاتل کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ کیوں پاکستان میں دہشت گردی ہے؟ کیوں پاکستان مرکز بن گیا دہشت گردوں کا؟ یہ نہیں دیکھتے، کہتے ہیں ہم نے دہشت گردوں کو ختم کرنا ہے. خوب کیسے ختم کریں گے؟ آیا مچھر مارنے سے مچھر ختم ہو جائے گا؟ نہ، مچھر مارنے سے مچھر ختم نہیں ہوتا. چونکہ مچھر کے باپ کو ماریں گے مچھر کا بیٹا آ جائے گا، مچھر کے بیٹے کو ماریں گے مچھر کا پوتا آ جائے گا. چونکہ یہ تو نسل ہے، یہ نہ ختم ہونے والی نسل ہے. اگر مچھر ختم کرنا ہے تو یہ گندی نالیاں ختم کر دیں، اگر مچھر ختم کرنا ہے تو پانی کے جوہڑ ختم کر دیں، اگر مچھر ختم کرنا ہے تو یہ سبزہ اور ہریالی ختم کر دیں، مچھر خود ہی ختم ہو جائے گا. تو اگر دہشت گردوں پہ قابو پانا ہے تو ظالموں کو ختم کرو اور ساکتوں کو ختم کرو. یعنی ساکتوں کو کہو کہ بولیں اور ظالموں کے خلاف بولیں، اس وقت کوئی قاتل اس ملک میں پیدا نہیں ہوگا. لیکن جب تک ظلم و سکوت موجود ہے دہشت گرد موجود رہیں گے. اگر سیکھنا ہے آپ نے دہشت گردی سے مقابلہ، چونکہ یزیدیت یعنی دہشت گردی سے مقابلہ سیکھنا ہے، کربلا سے سیکھو، حضرت زینب سے سیکھو. آ کر حضرت زینب بتائیں گی آپ کو آپ کر کہ دہشت گردی سے کیسے نپٹا جاتا ہے. تو کردار زینبی کیا ہوا؟ حضرت زینب نے وہ کام کیا جو حضرت مختار بھی نہیں کر سکے. توجہ سے سننا اس نقطے کو. جناب مختار نے کس کو پکڑا؟ قاتل کو. اور قاتل سب کو معلوم تھے، قاتل ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے. یعنی کربلا میں عمر سعد کو پکڑا، شمر کو پکڑا، ارملا کو پکڑا، خولی کو پکڑا، اور ایک ایک کر کے سب کو سزائیں دیں. یہ بہت آسان تھا چونکہ سب شاہد تھے کربلا میں یہ قتل کر رہے ہیں. لیکن حضرت زینب نے جا کر ایسے طبقے کو پکڑا اور ایسے طبقے کو فنار کیا کہ مختار نہ، بہت بڑے بڑوں کی نگاہیں بھی ان پر نہیں جا سکتی تھیں. وہ کون سا طبقہ تھا؟ وہ کوفی طبقہ، وہ ساکت طبقہ، وہ ظالم طبقہ. ان خطبوں میں جناب مختار کی شمشیر سے کم اثر نہیں ہے حضرت زینب کے خطبوں میں. صرف ان کو پڑھیں، ان کو دیکھیں، ان کے اندر لکھا کیا ہے. یہ حضرت نے یہ خطبے کہاں بیان کیے اور کیوں بیان کیے؟ انا ترحزونا قتل سلیل خاتم النبوہ. کیسے دو گے تم اپنے دامن سے قتل سلالہ پیغمبر، قتل نواسا پیغمبر، قتل خلاصہ انبیاء کو کیسے دو گے اپنے دامن سے تم؟ تمہیں معلوم ہے کیا ظلم کیا تم نے؟ کوفہ والوں نے. عرض کیا کہ ان میں سے جو مخاطب تھے وہ تماشائی، ان میں سے اکثریت کوفہ میں نہیں تھے، کربلا میں نہیں تھے، کوفہ میں چپ سادھ کے بیٹھے رہے. حضرت نے انہی کو رسوا کیا. یعنی تمہارے دامن پہ یہ ظلم و جنایت کے ننگ کا دھبا تمہارے دامن پہ لگا ہوا ہے، اس کو کیسے دو گے تم؟ کیسے تم نے قتل کر دیا سید شباب اہل الجنہ کو؟ کیسے تم نے قتل کر دیا سرور و سردار دو جہان کو؟ ایک امت کیسے اس حد تک تیار ہوگی؟ ایک گروہ قاتل کو کیسے موقع ملا؟ کب ایک چھوٹے سے گروہ کو موقع ملتا ہے کہ وہ آ کر سردار امت کو، سرور امت کو، شہید کر دیں. اصلی باعث یہ ساکت طبقہ تھا, اس وجہ سے حضرت نے ان کو رسوا کیا. اس کردار زینبی صرف قاتل کے خلاف بولنا نہیں ہے, ظالم کے خلاف بولنا, ساکت کے خلاف بولنا, بلکہ چپ لوگوں کو بولنے پر مجبور کرنا کہ اٹھو, ظالموں کے خلاف اٹھو اور بولو, یہ کردار زینبی ہے. چونکہ کربلا میں قاتل آئے, قتل کیا, ظلم کیا, پھر ظالموں نے اس قتل پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی. اگر جناب زینب نہ ہوتی تو یہ ظالم اس قتل پر بھی پردہ ڈال دیتے. یہاں تاریخ نے ایک بہت ہی عجیب اور انوکھا باب لکھا ہے, وہ یہ ہے, توجہ فرمائیں, یہ بہت ہی عجیب ہے, اس کو سمجھیں, دقت کریں, غور کریں. یزید جب تک اسرائے شام نہیں پہنچے تھے, یزید کے لیے عید تھی کربلا, اس نے اعلان کر دیا تھا, اس نے خزانہ لٹانا شروع کر دیا, اس نے سفیر بلائے, جشن کا اہتمام کیا اور بنو امیہ کی عید کا دن اعلان کیا, یعنی عاشورہ عید بن گیا تھا بنو امیہ کے لیے. لوگوں نے شکرانے کے روزے رکھے بنو امیہ کے کہنے پر, دمشقیوں کے کہنے پر. عاشورہ کو یزیدی بنانا چاہا انہوں نے, شادیاں نے بجائے. یہی یزید, توجہ فرمائیں اس نقطے پر جو میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. مولانا تشریف لے آئیں, انشاءاللہ آپ کے سامنے مجلس پڑھیں گے. میں تھوڑی دیر کے لیے باقی گفتگو کل کروں گا. یہ یزید جب تک واقعہ کربلا کے بعد, یعنی عاشور کے بعد سے لے کر اسرا کے شام میں جانے تک اس نے جشن کا اہتمام کیا ہوا تھا اور خوش تھا اور ہر ایک سے مبارکباد کے کارڈ وصول کرتا تھا, ملک کے اندر بھی باہر سے بھی. ابھی وقت ختم ہو گیا ورنہ میں اشارہ کرتا کہ اس نے کیا کیا انتظام کیا ہوا تھا, دربار سجائے, بازار سجائے, لوگوں کو اکٹھا کیا, مختلف گروہ بنائے, شادی اور خوشی اور جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا عاشور کے لیے, یعنی عاشور کے بعد. لیکن جو ہی اسرائے کربلا شام میں پہنچے, توجہ فرمائے, ابھی شام میں پہنچے, دربار میں پہنچے, اس وقت تک بھی خوش تھا, اس تک وقت تک بھی عید تھی اس کی. لیکن جب دربار یزید میں جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اور حضرت سید ساجدین نے جب وہ خطبہ پڑھا, اس خطبہ پڑھنے کے بعد اس کی ساری خوشی زائل ہو گئی, ساری خوشی اس کی زائل ہو گئی, یعنی پشیمان ہو گیا, یعنی توبہ کر لی. ندامت ہوئی؟ نہ, ندامت نہیں ہوئی, توبہ نہیں کی. یزید یزید ہی تھا پھر بھی, اور یزید ہی مرا, ظالم ہی مرا, فی النار ہوا, فی الجہنم ہے. یہ بھی بعض نافہم نادان وہ یہ کہتے ہیں شاید توبہ کر کے مرا ہو, اور توبہ خدا قبول کر لیتا ہے, خدا توبہ قبول کر لیتا ہے اس کی جو توبہ کر لے. لیکن یزید نے توبہ نہیں کی, آخری وقت تک توبہ نہیں کی اس نے, اور یزید جیسے کی توبہ قبول نہیں ہوتی, نہ توبہ کی اس نے. لیکن اس کی خوشی جاتی رہی ان خطبوں کے بعد. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تک یہ کہتا تھا کہ میں نے مارا, اس وقت یہ کہتا تھا کہ میں فاتح ہوا, میں نے شکست دے دی, میں نے بنو ہاشم سے انتقام لے لیا, میں نے بدر کا انتقام لے لیا. اس وقت اس نے شعر پڑھے, غزلیں کہیں, نغمے کہے اس نے. کیا نغمے؟ اس نے یہ نغمے گائے تھے کہ آئیں میرے اجداد جو بدر و خندق و احد میں قتل ہوئے بنو ہاشم کے ہاتھوں, علی کے ہاتھوں, حمزہ کے ہاتھوں, وہ آئیں دیکھیں آ کر کہ آج میں نے اپنے اجداد و اسلاف کا بدلہ کیسے لیا ہے. اس وقت مست تھا, اس وقت تک یہ نغمے گاتا تھا یہ. لیکن یہ سارا سرور, یہ ساری عیش ایک دم فروکش ہوئی, ایک دم اس کے ذہن سے نکلی, اور اس نے بالکل برعکس ایک اور مضمون چھیڑ دیا. کیا؟ اس دن سے اس نے کہنا شروع کر دیا کہ خدا لعنت کرے عبید اللہ کو کہ میں نے اس کو نہیں کہا تھا مارے, یہ اس نے مار دیا, میں نے نہیں کہا تھا اس کو. یہ جملہ یزید کا اس دن سے تبدیل ہوا. پہلے دن کچھ اور نغمے گا رہا تھا, جب جناب سیدہ نے خطبہ پڑھا اس دن سے اس کا موقف بدل گیا. اس دن سے لعنت کرنے لگا عبید اللہ ابن زیاد کو. بلکہ عبید اللہ جب سر لے کر آیا اور اس نے آ کر, یا بعض دوسرے قاتل جب سر لے کر انعام کا مطالبہ کیا, اس نے ان کو لاتیں مارنا شروع کر دی اور کہا کہ خدا تمہیں غرق کرے، خدا تمہیں لعنت کرے. یزید نے یہ کہا. کیوں کہا؟ توبہ کی؟ نہ، توبہ نہیں کی. یہ حضرت زینب کے خطبے کا اثر تھا. یعنی کیا کیا جناب زینب سلام اللہ علیہ نے؟ یزید اس وقت تک تو خوش تھا کہ میں فاتح ہو گیا، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اور جناب سید ساجدین نے ان خطبوں میں یہ بتا دیا کہ در حقیقت یہ ظلم یہ قاتلوں کا نہیں، یہ جو تم پردے ڈال رہے ہو اور عبیداللہ ابن زیاد کو فقط کہہ رہے ہو کہ اس نے قتل کیا اور تم اس میں شامل نہیں، نہ ایسے نہیں ہے، بلکہ اس قتل کی ذمہ دار ایک مثلث ہے، اس قتل کی ذمہ دار ایک مثلث ہے، اس میں ایک یزید ہے یعنی حکمران اور ظالم، اور دوسرا عبیداللہ ہے یعنی قاتل، اور تیسرا طبقہ وہ کوفہ میں ہے جو ساکت ہے. لہذا حضرت زینب نے کوفہ میں خطبہ پڑھ کے ساکتوں کو رسوا کیا اور جا کر یزید کے دربار میں خطبہ دے کر ظالموں کو رسوا کیا.
محمد وآل محمد بلندتر صلوات.
بس یوں نہیں، یہ فقط قاتل کربلا اگر سزا پا گئے تو مطلب حل ہے، کردار زینبی یہ ہے کہ جب تک ظالم موجود ہے قاتل پرور، اس وقت تک خاموش بیٹھنا کوفیت ہے. سکوت کوفیت کا دوسرا نام ہے، سکوت جائز نہیں ہے. اور یہ دبا خون کا ہر اس کے دامن پر ہوگا، کربلا کا خون ہر اس دامن پہ نظر آئے گا جو خاموش ہے. لعن اللہ امتا سمعت بذالک فرضیت بے. درود پڑھیے محمد وآل محمد. لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا نے نہ صرف اس مثلث کو رسوا کیا بلکہ شہداء کے قدم بے قدم شانہ بے شانہ کربلا تک بھی آئیں. یعنی وہ سب کچھ جو شہداء نے کیا وہ حضرت زینب نے بھی انجام دیا، اور وہ جو شہداء سے نہیں ہو سکا وہ بھی حضرت زینب نے انجام دیا. در حقیقت میراث شہداء کو بھی حضرت زینب نے بچایا، لیکن شہداء کے قدم بے قدم بھی رہی ہیں، کسی قدم پر کسی مرحلے پر جناب زینب پیچھے نظر نہیں آتی. مدینہ سے جب چلی ہر روز اپنے بھائی کے ساتھ مشورہ، امام علیہ السلام کے ساتھ مشورہ، اور پوچھنا، احوال پوچھنا کہ آج کیا ہوا، آج کون آیا، آج کون گیا، یہ کھٹکا موجود تھا. تائیں کہ کاروان سید الشہداء علیہ السلام کوفہ کے راستے میں جب اس کوفہ کے دوراہے پہ پہنچا اور وہاں فرزدق سے ملاقات ہوئی، فرزدق نے کوفہ کے حالات بتائے، اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے کوفہ سے اپنا رخ تبدیل کر کے ایک نامعلوم مقصد کی طرف روانگی جب اختیار کی، اس موقع پر امام علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو خطوط روانہ کیے، اس سے پہلے بھی کیے تھے لیکن کچھ خطوط اس موقع پر روانہ فرمائے. کوفہ کے دوراہے سے جب جدا ہوئے کہ وہ راستہ جو بعد میں کربلا آ پہنچا، ان خطوط میں سے ایک خط سید الشہداء علیہ السلام نے جناب حبیب ابن مظاہر کے نام بھی لکھا. حبیب بھی کوفہ میں تھے لیکن کوئی نہیں تھے، نہ ظالم تھے، نہ قاتل تھے، نہ ساکت. مجبوری کی وجہ سے